الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس مجلس میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں عمومی طور پر دینی بیانات کے اندر آپ کو سننے کو نہیں ملتی ہیں. ہمارے سامنے بہت سارے دینی ٹاپکس ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، خطبات فقیر میں بھی، ملفوظات حکیم الامت میں بھی، اور نہ جانے کیا کیا کتابوں کا انبار اس عاجز کے گھر کے اوپر آپ خود دیکھتے ہیں جب ہمارے گھر پہ بیان ہوتا ہے. تو کتابوں کی کمی نہیں، موضوعات کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ جو موضوعات ہیں جن کے اوپر ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اس وقت ہضم کرنا، نگلنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے اور ان ریئلائزیشنز کے بغیر فائدہ نہیں ہے ملفوظات کا اور خطبات کا. وہ ہیں بہت فائدہ مند چیز، لیکن جب تک مٹی تیار نہ ہو، جب تک گراؤنڈ ورک نہ ہو، تو ان اچھے اچھے اخلاقیات کی انسان کے اوپر اثر نہیں ہوتا کوئی، یعنی اس کے لیے ماحول نہیں بنتا. والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں ذرا مشکل کو برداشت کر لیتا ہے، جو مجاہدہ کر لیتا ہے، ہم ضرور بالضرور اس کو اپنے تک آنے کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. شروع میں اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو مشکل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو جو کہکشاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہیں وہ لڈو پیڑے رکھے جائیں گے اور ریڈ کارپٹ بچھائی جائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر چل کر کے آئیں گے، تو نہیں. جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں تو تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر ہم راستے کو ہموار کریں گے. اور اس پورے پروسیس کے اندر جبکہ تم مجاہدہ کر رہے ہوگے اور اس کے بعد بھی جب ہم راستہ ہموار کرنا شروع کر دیں گے، ان اللہ لمع المحسنین، جو یہ کام کر رہا ہوگا، اس راستے پہ چل رہا ہوگا، مجاہدے کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے ہمراہ ہوں گے، اس کو اللہ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں اس راستے کے اوپر. تو ہمیں ان وعدوں کے اوپر اگر بھروسہ نہیں، اگر قرآن میں اللہ کے کلام کے اوپر بھروسہ نہیں، تو پھر ہمیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا. ہمیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں، بہت سارے تفریحات ہیں، مشغلے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ کیے جا سکتے ہیں، ویکینڈ ہے، چھٹی کا دن ہے. تو بات تو شروع ہوتی ہے نا اللہ کے وعدوں پہ بھروسے سے، اگر بھروسہ ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن مدد مشروط ہوتی ہے احسان کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ. اور اگر یہ چیز ہم ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر مدد نہیں ملتی. ہم اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کی مدد نہیں شامل حال ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے اور ہمارے دشمنوں کے حوالے ہمیں فرما دیتا ہے، اب وہاں پہ کوئی مدد نہیں ہوتی. تو ہے مشکل راستہ بے شک، لیکن اللہ کی مدد مل جاتی ہے. اور پھر ظاہری طور پر اگر مشکل ہے بھی تو وہ صرف ظاہری مشکل ہوتی ہے، وہ حقیقتاً مشکل نہیں ہوتا، وہ صرف مشکل کی شکل ہوتی ہے. حضرت زکریہ رحمت اللہ علیہ کی آبیتی سے کچھ صفحے آپ سب کے ساتھ ساجد نے شیئر کیے تھے اسی موضوع کے اوپر کہ مصیبتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے، کیسے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں. تو ان میں حضرت نے بھی یہی سمجھایا تھا کہ ایک مشکل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے جو کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، وہ حقیقتاً مشکل نہیں ہوتی، اور جو ہمارے جیسوں کے اوپر آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، وہ ظاہری مشکل نہیں ہوتی، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تو پچھلی دفعہ جو ہم نے آخری بات شروع کر لی تھی موضوع، وہ تھا ہوم سکولنگ، بچوں کو گھر کے اندر تعلیم کا انتظام کرنا. اور اس میں پھر ایک ٹینجنٹ کے اوپر، جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ٹینجنٹس کے اندر نکل جاتے ہیں، لیکن اسی کے ضمن میں ہی بات تھی، وہ یہ کہ ہوم سکولنگ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کو سکول سسٹم کی برائیاں نظر آ رہی ہوں، سمجھ میں آ رہی ہوں. اور جب برائیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے اندر کیا برائی ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے ہوم سکولنگ کے پاپڑ بیلنے کی؟ کیونکہ یہ ایک آسان طریقہ نہیں ہے، یہ مشکل طریقہ ہے، یہ جاہدو فینا والا طریقہ ہے، یہ کہکشاؤں والا طریقہ نہیں ہے. تو اس کے پروز اینڈ کونز کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو سب سے پہلے تو وجہ یہی ہے کہ بھائی ہم اپنے اس ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلیں کہ ایوری تھنگ از گڈ، نائس اینڈ روزی، اور ہم بھی اسی اسکول سسٹم میں گئے تھے اور ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر کے نکل آئے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہو کے نہیں نکل آئے ہیں، ہمارے اندر اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اتنی توڑ پھوڑ مچ چکی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی حقیقت ہی نظر نہیں آ رہی، ہمیں اپنی اصل شکل ہی اب دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا، اتنا زیادہ خرابی ہو چکی ہوتی ہے. کم درجے کا مریض ہوتا ہے، اس کو اپنا مرض سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں مریض ہوں، وہ جاتا ہے، بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس. اور جو زیادہ مریض ہو جاتا ہے نا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ مریض ہے. اس کے اوپر ایک لطیفہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ پاگل خانے کے ٹرپ کے اوپر گیا، تو وہاں پر اس نے ایک سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیوں ہو یہاں پر؟ تو اس نے جواب دیا کہ بس لوگوں نے مجھے پکڑ کے ادھر بند کر دیا ہے کہ تم پاگل ہو، میں تو پاگل نہیں ہوں. اسی طرح دوسرے سے اس نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں ہو؟ تو اس نے کہا بھائی بس لوگوں نے پکڑ کے مجھے ادھر بند کر دیا ہے کہ تم پاگل ہو، حالانکہ میں تو بالکل پاگل نہیں ہوں. تو اس نے جس سے بھی پوچھا نا پاگل خانے کے اندر، ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ میں پاگل واگل کوئی تھوڑی ہوں، مجھے تو لوگوں نے پکڑ کے بند کر دیا ہے. تو یہ پاگل پنے کی نشانی ہوتی ہے، یہ نفسیاتی مرض کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خرابیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اپنی برائی، اپنا مرض، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اسی وجہ سے جو اللہ والے صحیح معنوں میں ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دید قصور کی بات کرتے ہیں. اپنا قصور دیکھو، آئینہ دیکھو، جب تک قصور نظر نہیں آئے گا بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. یہ پہلا قدم ہے دید قصور کا. اور شیطان کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، بس مصحفی ہم تو سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، یعنی وہ یہ کہتا ہے چھوٹا موٹا کچھ ہوگا. جب کسی درزی کے سامنے گئے جاتے ہیں تو تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تو اس آج اس کو انگریزی میں کہاوت مل گئی آپ کے لیے اسی موضوع سے ریلیٹڈ، تو ہم اس کو انگریزی میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ویسٹرن سیولائزیشن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان اے سینس ویسٹرن سیولائزیشن بلٹ این ایکسٹراڈنری جیٹ پلین اینڈ گاٹ ایوری بڈی آن اٹ، بڑا زبردست قسم کا جیٹ طیارہ بنا لیا اور سب کو اس کے اوپر سوار کر لیا، انکلوڈنگ اے لاٹ آف پیپل فرام مسلم کنٹریز، بہت سارے مسلمانوں کو بھی سوار کر لیا اس جیٹ طیارے کے اوپر. اینڈ اٹ ٹک آف، اور وہ جو ہے وہ آسمان کے اوپر پرواز کرنا شروع ہو گیا. دس پلین واز فلائنگ ایٹ اباؤٹ 35,000 فیٹ اینڈ سڈنلی اٹ لاسٹ پاور. 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر پہنچنے کے بعد اس کے جو ہے نا وہ انجن بند ہو گئے. اینڈ اٹ از ڈسینڈنگ ایٹ این انکریڈیبل ریٹ، اور بہت تیزی سے وہ نیچے کی طرف گلائڈ کر رہا ہے. بٹ دا فرائٹننگ تھنگ اباؤٹ اٹ از دیٹ دا اسٹیورسز آر اسٹل آسکنگ کافی، ٹی، ایئر ہوسٹس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹرے لے کر کے آ رہی ہوتی ہے, ہاں بھائی آپ کو کافی چاہیے, آپ کو چائے چاہیے, آپ کو کوئی اور چیز میں لا کر کے دے دوں, اور لوگ بڑے ریلیکس. پیپل آر جسٹ گوئنگ آن ایز ایف وی آر ناٹ ان اے ڈیزاسٹرس کنڈیشن دو وی آر ان ڈیڈ ان اے کریٹیکل اینڈ فرائٹننگ سچویشن. ہمارا طیارہ کریش کی طرف جا رہا ہے, جن لوگوں کے طیارے کے اوپر ہم سوار ہوئے ہوئے ہیں, جہاں ہمیں سوار ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ طیارہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی نیچے جا رہا ہے, کریش کر جائے گا تھوڑی دیر کے اندر, لیکن ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ کھاؤ پیو, مزے اڑاؤ, ایش کرو, سب ٹھیک ہے. جب کریش کرے گا تو دیکھا جائے گا. تو اسی کو کہتے ہیں لالا لینڈ میں رہنا. تو اس وجہ سے نا ہوم سکولنگ کے راستے میں رکاوٹیں بے شک بہت ہیں, جیسے مثال کے طور پر کہ بھائی اس کے لیے آپ کو ایک نظام کا انتظام کرنا پڑتا ہے. یعنی اسکول کیا ہے, یہ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے یہ, اور اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ وقت کی پابندی بھی ہوتی ہے. صبح کو اٹھنا پڑتا ہے, بس آ رہی ہے یا ابا کو چھوڑنا پڑتا ہے یا کوئی اور پک کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے جو ہے پھر بچوں کو صبح صبح تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کو لے کے باہر نکل جانا ہوتا ہے. دیر سے بچے پہنچے تو آگے سے شکایت آئے گی, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اس وجہ سے ہر کسی کو, چاہے وہ رات کو دیر سے بھی سو رہا ہو, اس کو صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے, ورنہ یہ کہ جلدی سونا پڑتا ہے, سنانا پڑتا ہے. مائیں جو ہیں وہ اچھا خاصا جو ہے اس کے اوپر پورے گھرانے کے اندر ایک شور مچا ہوتا ہے, کیوں نہیں سوئے ابھی تک, کیوں نہیں سوئے ابھی تک, کیونکہ صبح جو ہے وہ اسکول کی بس آ جائے گی اور اسکول پہنچنا ہوگا. تو یہ ایک سسٹم وہ آفر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جی کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ, ایک اسمبلی کا سسٹم ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ سنایا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. پہلے سے ٹیچرز اسائنڈ ہوتے ہیں, ٹیچرز آ کر کے جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیٹ کریکولم ہوتا ہے, نصاب ہوتا ہے, اس نصاب کے مطابق آپ کو کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے, کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہ آپ کا کوئی نہ کوئی منتھلی ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. پھر چند اور ٹائم مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کوارٹرلی ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر ہاف ایئرلی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ پریلیمز ہوتے ہیں, فائنل ایگزامز ہوتے ہیں. تو پورا کا پورا ایک سیٹ سسٹم ہوتا ہے وہ. لیکن گھر کے اندر آپ تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے تو یہاں پر اس قسم کا کوئی سسٹم ہوگا نہیں, بنانا پڑے گا. پھر وہاں پر کچھ ٹائم لائنز ہوتی ہیں کہ اتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے فلانی بک کو ختم کر دینا ہے, یہ آپ نے ٹاپک پڑھا دینا ہے, اور یہ ٹائم جو ہے گزرنا نہیں چاہیے, ورنہ پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا, پورا سسٹم خراب ہو جائے گا. پھر وہاں پر رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ سوشلائزنگ ہوتی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, اور بچوں کا بھی جو ہے وہ کھیل کود کے اندر ایک وقت گزر جاتا ہے, پلے گراؤنڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, آپس میں جو ہے وہ مقابلے کروا رہے ہوتے ہیں, کمپیریٹیونیس کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کو کسی کو ہرانا ہے, کسی سے آگے بڑھ جانا ہے. تو یہ ساری پازیٹو چیزیں اسکول کے اندر ہیں, ایک طرح سے پازیٹو ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ٹائم لائنز کا ہونا, اسکیڈول کا ہونا, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, اچھی چیز ہے, ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. نماز جو ہے وہ اوقات کے اوپر فرض ہے, روزہ بھی جو ہے وہ سال کے اوقات ہوتے ہیں جن کے اندر روزہ فرض ہے, زکات کے لیے بھی وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے سارے کے سارے مال کا حساب کرنا ہوتا ہے, سب کو اچھی طریقے سے ڈاکیومینٹ کرنا ہوتا ہے. پھر حج کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کر کے آ جائیں مکہ مکرمہ میں, وہی والا طریقہ استعمال کرنا ہوگا جو کہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے, عمرہ کرنے کا, صحیح کرنے کا, حج کا, عرفات کا, ہر چیز ایک سسٹم کے تحت ہے. تو سسٹمز کا ہونا جو ہے یہ بذات ہی کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ ایک اچھی بات ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ سسٹم جو ہیں جو کہ انسانوں نے اپنی عقل سے خالصتاً بنائے ہیں اور جس کے اندر وحی کے خلاف بات جاتی ہے, تو وہ سسٹم جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن ہر سسٹم انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا, فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی سسٹم جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں تو اس وجہ سے جو ہے سسٹمز کے اندر ڈال دیں, بلکہ یہاں پر جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں, آپ کی ترجیحات کیا ہیں، کس چیز کو آپ کس چیز کے اوپر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کسی صورت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں پر ڈسکشن جو ہے وہ ساری کی ساری پرائیورٹیز کی ہے کہ کیا ان سسٹمز کے جو فائدے ہیں وہ فائدے انسان بننے والے فائدے سے زیادہ اہم ہیں، مسلمان بننے والے فائدے سے زیادہ اہم ہیں یا کم اہم ہیں، کون سی چیز زیادہ اہم ہے کون سی چیز کم اہم ہے، اخلاقیات سے زیادہ اہم ہے یا کم اہم ہے، شرم و حیا سے، حیا اور پاک دامنی سے زیادہ اہم ہے کہ کم اہم ہے. یہ ہے ساری کی ساری ڈسکشن. تو اب اگر ان سسٹمز کے اندر یہ چیزیں قربان ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے اور ان کی حفاظت آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ان سسٹمز سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی اور اپنا سسٹم بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. کوشش بندہ شروع کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنی پڑتی ہے نا بات. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب ہر شخص بیٹھا رہے کہ جی جب تک کاروان نہیں ہوگا اس وقت تک میں چلوں گا ہی نہیں، تو پھر تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا نا دنیا کے اندر. بھائی ہر بندے کو اکیلا شروع کرنا پڑتا ہے. اب یہ اکیلا ہونا جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل کسی نئے آئیڈیا کو جو کہ دنیا کے اندر مفقود ہو گیا تھا، حالانکہ اچھے آئیڈیاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اس دنیا میں سکھا کے جا چکے ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ مفقود ہو جاتے ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں، انسان ان کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بالکل اس آئیڈیا کو جو کہ دب چکا تھا، اب اس کو شروع کرنے میں اکیلا تھا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. تو یہ بھی اکیلا ہونے کی ایک شکل ہے. اور اکیلا ہونے کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان آئیڈیاز کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے اندر میں اکیلا ہوں، میرے خاندان میں کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا، میرے جو دوست احباب کا سرکل ہے، جو میرے ملنے جلنے والے ہیں، ان میں کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اس معاملے میں اکیلا ہوں. حالانکہ بہت سارے لوگ اس سسٹم کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو اکیلا ہونے کی یہ بھی شکل ہے کہ میں اپنے خاندان میں اکیلا ہی تھا جانب منزل مگر پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے خاندان کے ایک آدھ دو تین لوگ جو ہے وہ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پھر فیملی کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ایک سسٹم بن جاتا ہے، سارے لوگ نہیں آتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے چلے تھے نا بھائی. ہاں اس میں آئیڈیا بھی اکیلا تھا، بالکل نیا آئیڈیا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد عرب کے اندر بالکل مفقود ہو گیا تھا. اور ساتھ ساتھ خاندان میں بھی اکیلے تھے، ماحول میں بھی اکیلے تھے، شہر میں بھی اکیلے تھے، ہر طرح سے اکیلے تھے. لیکن پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ آ گئے اور اشرہ مبشرہ صحابہ ساتھ آتے گئے اور کتنی صحابیات ساتھ آتی گئیں. بیوی نے سب سے پہلے ساتھ دیا، پھر دوست نے ساتھ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کزن نے ساتھ دیا، اور چند ایک جو ہے وہ خاندان کے لوگ بھی ساتھ آتے گئے. تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، دنیا کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے، اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے کسی راستے کے اوپر. تو یہ جو سسٹم ہے جو سکول آفر کرتا ہے، اگر یہ سسٹم جو ہے وہ حیا اور پاک دامنی اور ایمانیات ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو بھائی ان لوگوں کو جوائن کرنے کی کوشش کریں جو کہ آلریڈی اس سسٹم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر لیں. یہ کوئی نیا کانسیپٹ تو نہیں ہے دنیا کے اندر. کسی نے لکھا انگریزی میں کہ انلیس یو آر لیونگ انڈر اے راک، انلیس کہ آپ کسی چٹان کے نیچے چھپ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں. تو ان سسٹمز کے اندر، سکول سسٹمز کے اندر ٹھیک ہے ٹائم کے اوپر کام ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ کلاس کتابیں جو ہیں پڑھا دی جاتی ہیں کسی طریقے سے، لیکن جو فزیکل بلینگ ہو رہی ہوتی ہے، جو نفسیاتی بلینگ ہو رہی ہوتی ہے، اور جو روحانی بلینگ ہو رہی ہوتی ہے. فزیکل بلینگ تو سمجھ گئے ہوں گے، دھکا دے دینا، ایک دم سے چلتے چلتے جو ہے وہ ٹانگ اڑا دینا، بچے کو گرا دینا، اور کسی طریقے سے اس کو. سائیکولوجیکل بلینگ کیا ہوتی ہے کہ زبان سے ایسے ریمارکس دینا کہ کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ ذرا اس کو طور طریقے اتنے نہیں پتا تو اس کو جو ہے وہ جانور 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 کہہ کر کے بولنا شروع کر دینا. تو یہ جو ہے سائیکولوجیکل بلینگ ہوتی ہے. کسی کو جو ہے وہ موٹا موٹا، تم تو موٹی ہو، تم تو موٹی ہو، تم تو فلانی ہو، اس طریقے سے بولنا شروع کر دینا. تو یہ سائیکولوجیکل بولینگ جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہے, امریکہ سے لے کر کے پاکستان تک, انڈیا تک. اور پھر ایک ہوتی ہے اسپرچل بولینگ. اسپرچل بولینگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بچہ جو ہے نا وہ ذرا سیدھا سادہ شریف بھلا بھالا, تو اس کے جو ہے وہ ساتھی کہتے ہیں اچھا بڑا نیک بنتا ہے, بڑی شریف بنتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کتنی شریف ہے یہ, ہم بھی دیکھتے ہیں کتنا شریف ہے یہ. پھر وہ اپنے ٹیبز کھولتے ہیں اور ٹیب کے اوپر پھر حرکتیں کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, پھر وہ اس کو آئیڈیاز دیتے ہیں, پھر اس کو چیزیں بتاتے ہیں, اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ بچہ ہوتا ہے, اس کا اپنے اوپر ویسا قابو ہو ہی نہیں سکتا جیسے کہ اللہ کے کبار اولیاء کا اپنے اوپر قابو ہوتا ہے. کبار اولیاء کا قابو ہوتا ہے, بڑوں کا بھی کوئی قابو نہیں ہوتا اس کے اوپر, بڑے اولیاء. تو بچے کو جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں دکھائیں گے, اس قسم کی باتیں کریں گے, جیسے کہ مستقل آج کل جو ہے وہ صرف ویڈیو گیمز کے اوپر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ بچہ کیا ہے بھائی, کیا سمجھتے ہیں آپ اس بچے کو؟ تو ظاہر ہے اس نے ویڈیو گیمز کا مطالبہ کرنا ہے, اور اگر اس کا مطالبہ سیدھی انگلیوں سے نہیں پورا کیا جائے گا تو پھر وہ ٹیڑھی انگلیوں سے اس مطالبے کو پورا کرے گا. کہیں نہ کہیں سے تو اس نے اس کا انتظام کر لینا ہے. فٹ بال کھیلنے کے لیے, ہاں جی بچے کا صحت, اس کے لیے فٹ بال کھیلنا ضروری ہے, وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے باہر جائے گا اور فٹ بال کھیلنے کے جو ساتھی ہیں ان سے جو ہے وہ اس کا انتظام کر لے گا. یا کیا رشتے داروں سے بھی روکیں گے؟ رشتے داروں سے ملنا جلنا بالکل ختم کر دیں گے. ہم تو ملک کے باہر رہتے ہیں نا, تو ہم تو ایک غبارے میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم تو ایک ببل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب ہم جاتے ہیں اپنے ملکوں میں, انڈیا جا رہے ہوتے ہیں, پاکستان جاتے ہیں, تو وہاں پہ جا کر کے یہ جو غبارہ ہے نا, ببل جو ہے نا, یہ ایک دم سے برسٹ ہو جاتا ہے. اور اچھا خاصا بچہ جو یہاں پہ نیکی کی زندگی گزارا تھا, وہ وہاں پہ جا کر کزنس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوتا ہے, چار پانچ ہفتے پاکستان میں گزار کر کے آتا ہے, انڈیا میں گزار کر کے آتا ہے, وہ ساری اس کی نیکی جو ہوتی ہے نا کھڈے سے لگ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ببل کا برسٹ ہو جانا. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں جو کہ موو بیک ہی ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کا تو ببل پورا ہی برسٹ ہو جاتا ہے, واپس آنے کا بھی کوئی پھر آسرا نہیں رہتا. تو یہ اسکولوں کے جو ماحول ہوتا ہے, اس ماحول کے اندر اس طرح سے بلی کیا جا رہا ہوتا ہے بچوں کو, اور ماں باپ جو ہیں وہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی. اچھا اپنے ساتھ بھی ہوا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ 30 سال پہلے 40 سال پہلے اپنے ساتھ نہیں ہوا تھا. وہ 30 سال پہلے آج تو 30 منٹ پہلے کی بات یاد نہیں رہتی, وہ 30 سال پہلے کی بات کہاں سے یاد رہے گی. اس وجہ سے ان چیزوں کی ریمائنڈرز کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, ایسی چیزوں کو پڑھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, جہاں سے کہ یہ چیزیں کھل کھل کے پھر سے سامنے آتی رہیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ایسے کو تھوڑی کہہ دیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں چیزوں کو, تو ان کی یاد دہانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو ماں باپ کو جو ہے ان بات کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. پھر وہاں پہ جا کر کے جو دوست بن جاتے ہیں, پہلے تو بلی کر رہے ہوتے ہیں نا, بلی کرنے کے وقت وہ دوست نہیں ہوتے, لیکن جب یہ بلی ہو کر کے, یا یہ تھوڑا سا دوسرا بچے کے جو ہے وہ مزاج ہوتا ہے, کبھی تو وہ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, یعنی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بالکل چپ ہو جائے گا, بالکل الگ تھلگ ہو جائے گا, اور بلی کرنے والے جو ہے اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے. اس طرح سے بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں ویسٹرن اسکول سسٹم کے اندر بھی, بہت زیادہ تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بھی شروع ہو گئی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو بچہ جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے, یا جو ہے وہ کسی قسم کے ڈرگز لینا شروع کر دیتا ہے, اپنی نسیں کاٹنا تو پہلے ہی بہت مشہور ہے لڑکیوں کے اندر. تو یا تو وہ اس طریقے سے فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, یا پھر وہ فائٹ موڈ میں آتا ہے. فائٹ موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جوائن کر لیتا ہے ان بلیئرز کو, وہ انہی جیسا بن جاتا ہے, اور پھر وہ کسی اور کو بلی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے. تو برے دوست بن جاتے ہیں, اور یہ برے دوست, کاش کہ ہم اپنے حضرت جی جن سے کے ساتھ عمرے کرنے کے لیے سارے بھاگے چلے جا رہے ہیں, ان حضرت جی کی اتنی سی بات مان لیتے اگر, کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی برا, بلکہ برا دوست تو شیطان سے بھی برا ہوتا ہے, شیطان سے بھی برا ہوتا ہے برا دوست. نہیں مانتے, نہیں سمجھ میں آتی باتیں, یہ تجلیات سمیٹنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں سارے کے سارے, بات نہیں ماننی. تو برے دوست بن جاتے ہیں پھر, اور یہ برے دوست پھر کہیں کا نہیں چھوڑتے, نہ دنیا کا, نہ دین کا, نہ آخرت کا, نہ روحانیت کا, کسی چیز کے قابل نہیں چھوڑتے. پھر ایسی بنتے ہیں جیسے ہم بنے، ساری زندگی برباد کر دی، تباہ کر دی، کسی کے کام نہ آ سکے، نہ ملک کے کام آ سکے، نہ دین کے کام آ سکے، نہ اپنے رشتے داروں کے کام آ سکے۔ اور پھر اس ماحول کے اندر جو چیز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، کیا حکومتوں کی مرضی کے خلاف پڑھائی جا رہی ہوتی ہے؟ حکومتوں کے ایجنڈے کے خلاف جو ہے ان اسکولوں کے اندر جہاں پڑھائی جا رہی ہے حکومت کے ایجنڈے کے خلاف، تو پوری دنیا ان کو بند کرانے کی کتنی محنتیں کر رہی ہے۔ مدارس عربیہ سارے اس کے خلاف، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا نصاب تبدیل کرو، تو ٹیچر تبدیل کرو، تو ان کا ماحول تبدیل کرو، تو ان کو ویسے جو ہے وہ آپس میں توڑو، نئے نئے وفاق بنا کر کے ان کو توڑو، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو توڑو۔ کیوں بھائی، کیوں آپ اتنے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم جو ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی، یہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو جو مدارس نہیں ہیں، جو کہ انہی کے نظام کے مطابق ہیں سارے کے سارے، تو وہاں پر کیا ذہن سازی نہیں کرتے بچوں کی؟ وہاں پہ جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ پڑھانے والے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ سارے انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر اس کے لیے تیار ہے تو بے شک نہ کریں کچھ بھی، ایسی چلنے دیں معاملے کو، زندگی یہ گزر ہی جائے گی، کوئی ہمیشہ کو تھوڑی رہے اس دنیا کے اندر۔ ہاں بعد میں کیا ہوگا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، یہی ایٹیٹیوڈ ہے نا ہمارا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، ہم کو معلوم تھی، آج پتہ نہیں کیوں اتنے شعر یاد آ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب میاں یہ خیال اچھا ہے، رائٹ؟ مولوی صاحب کا درس جو ہے وہ سنتے تو ہیں، لیکن جنت کے لیے نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، دنیا کے کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں، بیوی ماننا شروع ہو جائے میری، کیونکہ دین تو کہتا ہے بیوی کو کہ ماننا چاہیے شوہر کی، یا شوہر جو ہے وہ اچھا بن جائے تاکہ وہ میری ماننا شروع ہو جائے، بڑا اچھا دین ہے یہ۔ تو چلے مولوی صاحب کیا چلتے ہیں، کچھ سن کے آ جاتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اور بات صرف جو ہے وہ بے حیائی، بے شرمی اور ظلم زیادتی اس تک نہیں رہتی۔ تو اس ایجنڈا دجال تو یاد ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو خالی بچوں کی کہانیوں کے لیے یاد رہتا ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے دجال کرتے ہیں ہم۔ کیا چاہتا ہے، کیوں آئے گا دنیا میں، اس کا نظام کیا نظام ہے؟ گاڈ لیسنس، اسپرچویلٹی کا ختم کرنا، روحانیت کو دنیا سے نکال دینا۔ تو جو پورا کا پورا تعلیمی نظام اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے، وہ روحانیت کے بالکل خلاف جا رہا ہے۔ ہیڈونزم اس کو کہتے ہیں، بس اپنی ذاتی خواہشات، اپنی جو بھی نفس کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرو کسی طریقے سے، اور یہی اصل مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی حضرت جی کہتے کہتے بوڑھے ہو گئے، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ لیکن ہم نے کوئی تھوڑی بندگی سمجھنا ہے، بندگی ہوتی کیا چیز ہے بھائی؟ تو اللہ ہی کے خلاف، بندگی کے خلاف، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسہ تو کمائے گا نا کم از کم۔ پتہ نہیں کمانے کس نے کہہ دیا ہے کہ پیسہ کمائے گا، یہ بھی ہے نہیں کوئی اس کی حقیقت کہ اسکول سسٹم سے نکل کر کے جو ہے نا اچھے پیسے کمائے گا، حقیقت کوئی نہیں ہے اس کی۔ بہت بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن who cares، بھیڑ چال چلنی ہے تو چلنی ہے، فلو کے ساتھ چلنا ہے، چاہے سارے کے سارے جو ہے جہنم میں جا رہا ہوں، سب جا رہے تھے نا، میجورٹی جا رہی تھی، چلو میں بھی ساتھ ساتھ چلتا ہوں اس کے۔ آگے کیا ہوگا، پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے، لیونگ سٹائل جو ہے وہ اچھا ہوگا برا ہوگا، دل میں اطمینان آئے گا کہ جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہوگا اور خودکشی کے راستے کے اوپر چل پڑے گا، ہمیں کیا بعد میں بات کی دیکھی جائے گی۔ سب تو جا رہے ہیں نا اس راستے کے اوپر، بس میں بھی چلوں گا اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے کے اوپر ڈالوں گا۔ تو یہ چیزیں اگر اہمیت رکھتی ہیں تو بھائی والذین جاہدوا فینا، والے اللہ کے وعدے کے اوپر ہم کچھ اعتماد کر کے مجاہدہ شروع کر لیں اس راستے کے اوپر۔ ان اللہ لمع المحسنین کا وعدہ اللہ پورا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، 2022 کے اندر بھی پورا کر رہے ہیں۔ فتنہ دجال اپنے بالکل انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. اس وقت بھی اللہ کا وعدہ ویسا ہی ہے. نبی علیہ السلام سے بودھ ہو چکا, مکہ مدینہ کی نشانیاں ختم ہو چکیں, سب کچھ بدل گیا. ایک احد کا پہاڑ نہ بدلا, حضرت جی فرماتے ہیں احد کا پہاڑ نہ بدلا اور ایک خدا نہ بدلا. اللہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا, وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا, وہی ہے جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی تھا, اور ابھی بھی وہی ہے. ریپلیس نہیں ہو گیا. اس نے اپنی ڈیوٹی, جس طرح وہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر ڈیوٹی چینج کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی چینج نہیں کری ہے. اب ماڈرنزم کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نیا خدا آ گیا, فیمنزم کا مقابلہ کرنے کے لیے ماڈرن خدا آیا ہے, ذرا ویل ایجوکیٹڈ نعوذ باللہ. وہی ایک خدا ہے تو وہ کیوں نہیں مدد کرے گا؟ کر رہا ہے مدد, یہ نہیں کہ نہیں کرے گا, کر رہا ہے ان دا پریزنٹ ٹینس. لیکن اپنے معاملات کو اس کے حوالے کرتے ہی نہیں ہے نا, اس کو مدد کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. کہتے میں چھوڑوں گا ہی نہیں, میں یہ گرفت ڈھیلی کروں گا ہی نہیں کہ اللہ کے حوالے کچھ معاملہ ہو اور اللہ میری مدد کرے. میں نے خود کرنا ہے, تدبیر میری تدبیر ہے نا. آئی کیو لیول میرا بہت ہائی ہے, اچھے سکور لے کر کے آیا تھا میں اپنے ایگزامس کے اندر, اس وجہ سے میں خود کر لوں گا سب کچھ کرنا ہے مجھے. تو گھر کے اندر جو عورت ہوتی ہے, اف شی از اے ہوم اسکولنگ ٹیچر, شی کنٹینیوز ہز ٹو بی آف ہر چلڈرن ایز اٹ نیچرلی ایکسٹینڈز انٹو اے مور فارمل ایجوکیشن. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ایجوکیشن بہت زیادہ فارمل نہیں ہوتی. فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی لیول کے اوپر جا کر کے ہوتی ہے, یا ہائی اسکول کے بھی جو ہائر گریڈز ہوتے ہیں ان کے اندر جا کر کے ہوتی ہے. اس وقت تک آپ اپنے بچے کو اسپرچولی, ایموشنلی, فزیکلی اچھا بنا دیں, اسٹرانگ بنا دیں, اس کے دل میں دین کی محبت پیدا کر دیں. صحیح معنوں میں جو محبت ہوتی ہے, مارے باندھے کی نہیں, جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں. ان کو دنیا کی غلاظت, دنیا کی نجاست, دنیا والوں کا دھوکہ فریب, یہ ان کے دل و دماغ کے اندر اتار دیں. وہ بن جائیں گے انسان, اچھے مسلمان بن جائیں گے. اب اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جائیں گے, غلاظت کا ڈھیر ہوگا, مجبوری ہے, ورنہ تو ہونی نہیں چاہیے لیکن ہے مجبوری اس زمانے کی. اب وہ یونیورسٹی جائیں گے, اب آپ یونیورسٹی لیول ایجوکیشن ماں باپ نہیں کروا سکتے. ٹیوشننگ رکھ رکھ کر کے یونیورسٹی ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. کمانا ہے بیٹے کا, مقصد زندگی ہے اس کا کمانا بھی, ضرورت ہے یہ. تو یونیورسٹی جائے گا لیکن ہی ول بی اسٹرانگ انف ٹو ہینڈل اٹ, وہ اس کا مقابلہ کر سکے گا اس کے بعد. لیکن ہم تو 3 سال کی عمر میں اس کو اس ماحول کے اندر بھیج دیتے ہیں کہ جہاں پر کہ وہی موڈ آف تھنکنگ, وہی جو آئیڈیالوجی ہے جو کہ یونیورسٹی کے اوپر وہ پڑھا رہے ہیں, وہی آئیڈیالوجی ہے وہ 3 سال کے بچوں کو اپنے کنڈر گارٹن کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہی جو ہے وہ لوور سیکنڈری, لوور گریڈز کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہی ہائی گریڈز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو بچہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتا نا. ایک سادہ سی مثال دے کر کے ہم سمجھاتے ہیں ہمیشہ اس بات کو کہ بھائی پانی میں تو آپ ڈوب کے ہلاک ہو جائیں گے, ہر جگہ کے پانی میں, لیکن کیا آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ ایک بڑی سی لیک کے اندر سوئمنگ کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں, یا اس کو چھوٹے سے سوئمنگ پول کے اندر سوئمنگ سکھاتے ہیں؟ ہے بھائی, کہاں سکھاتے ہیں؟ وہ جو سوئمنگ پول تھا اس کے اندر 2 لیول آف گہرائیاں تھیں, تو چھوٹے بچے جو تھے وہ ڈیپتھ کے اندر جا کر کے سوئمنگ کر رہے تھے, یا جہاں پہ ڈیپتھ نہیں تھی وہاں سوئمنگ کر رہے تھے. جو کم ڈیپتھ ہوتا ہے, حالانکہ بچہ اس میں بھی ڈوب سکتا ہے, بچوں تو اپنے گھر کے باتھ ٹب کے اندر ڈوب کے مر سکتا ہے, لیکن سکھانا ہے تو کم ڈیپتھ والی جگہ کے اوپر ان کو سکھائیں گے. اچھا, جب اس قابل ہو جائیں گے تب جو ہے وہ ڈیپر سوئمنگ پول کے اندر جانے کی اجازت دیں گے, اور پھر وہاں سے تیار ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ابا کدھر سوئمنگ کرتے ہیں؟ کیماڑی کے سمندر کے اندر, ڈیپ اوشن کے اندر جا کے ماشاء اللہ سوئمنگ کر لیتے ہیں. بھائی سیکھی ہے نا پہلے, ایسے کوئی تھوڑی. لیکن ہمیں جو ہے نا یہ سوئمنگ سے زیادہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ ڈیپ اوشن سے شروع کرو. بھائی اللہ نے بچانا ہے, اللہ تو بچانے والا ہے, اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے اور اللہ بچانے والے ہیں. بیٹے کو پھر سڑک کے اوپر بھی بھیجا کرو نا, تم مین روڈ کے اوپر بھیج دیا کرو, اللہ بچانے والے ہیں. کوئی نہیں بھیجے گا بیٹے کو, اللہ بچانے, اللہ کے اوپر توکل ادھر ختم ہو جائے گا سارا کا سارا. تو یہ چیزیں جو ہے نا نہیں چلتی، دنیا میں نہیں چلتی، آخرت میں کیسے چلیں گی؟ تو مور فارمل ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے تیار کریں بچے کو، اس کے بعد پھر اس کو سسٹم میں ڈالیں. ٹیچز دیم اباؤٹ دا ورلڈ تھرو دا لینس آف اسلام، ٹھیک ہے نا، اس کو اس کی ذہن سازی، اس کی دل سازی، تاکہ وہ دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دیکھنا شروع کرے. تب وہ کفر اور کافری سے اور گناہ سے نفرت کرے گا. وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ ساری دنیا کے بچے تو کر رہے ہیں، آپ نے ایک میرے اوپر پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل گندا ہے. جو بچہ یہ کہہ رہا ہے نا اپنے ابا حضور سے کہ ساری دنیا کے بچے تو کر رہے ہیں، میرے اوپر آپ نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل آلریڈی گندا ہو چکا ہے، اس کی معصومیت ختم ہو چکی ہے. آپ کو جو اس کو سکھانا چاہیے تھا، جو بتانا چاہیے تھا، جو بنانا چاہیے تھا، نہیں بنا سکے آپ. یہ آپ کی شکست ہے. یہ اب اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور والذین جاہدوا فینا والی بات کے اوپر عمل کر لیں. ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے گی، اللہ کی معیت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بڑے بڑوں کو سیدھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں اللہ کے لیے. یہ پدی نہ پدی کا شوربہ، 11, 12, 13, 14 سال کا جو ہے، پدی نہ پدی کا شوربہ، اس کو ٹھیک کرنا کیا مشکل کام ہے جب اللہ کی معیت مل جائے گی؟ لیکن نہیں چاہیے مجھے اللہ کی معیت. یہ ہے مصیبت اصل، مجھے نہیں چاہیے اللہ کی معیت. The natural correlation between the words of Allah and His creation all around us, plus the mechanics of reading, writing, and arithmetic. She nurtures their natural curiosity and wonder. ان کے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کر کے ان کو دنیا میں بھیجا ہوتا ہے نا، ان کو زنگ لگانے کی بجائے، ان کو اکلپس کرنے کی بجائے، ان کو ابھارتے ہیں، ان کو پالش کرتے ہیں، ان کو حرام میں استعمال ہونے کی بجائے حلال کی طرف استعمال کرنے کے لیے ری ڈائریکٹ کرتے ہیں ان کو، خالی گائیڈ کرتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دے کے بھیجا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر صلاحیتیں، اس کے اوپر ایک امریکن اسکالر، جن کو کہ یہ آج ایک زمانے میں بہت فالو کیا کرتا تھا، لیکن اس زمانے کی بات تھی اور بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے لکھی تھیں. اب جو ہیں وہ حالات کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن الکلمۃ الحکمہ، جو حکمت کی بات ہے اس سے تو ہم نے فائدہ اٹھانا ہے نا. اور شروع میں بات ہو چکی ہے حکمت کی بات سے، ضروری کو تھوڑی ہے کہنے والے بھی جو ہے وہ ہر معاملہ اس کا ٹھیک ہو، لیکن بات اگر ٹھیک ہے اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ when children are placed into a class composed of only their peers, they do not experience the richness and diversity of age. کہ جو اسکول سسٹم ہے جس کے اندر ایک ایج گروپ کے اندر ایک ایج ڈیفائن کر دی جاتی ہے. یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ میں سے ایک بھائی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، ہم آزادی آزادی کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، آزادی آزادی کے نعرے، کیا حقیقت ہے اس آزادی کی؟ اس کی آزادی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈبا دے دیا گیا ہے جیسے یہ کمرہ، اور آپ سے کہا گیا آپ آزاد ہیں اس کمرے میں جتنا گھومیں پھریں، اس کمرے کے اندر آپ جو کرنا چاہیں آپ کریں، آپ آزاد ہیں. خبردار اس کے باہر گئے، نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں، نہ 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 اوپر نہ نیچے. یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ یہ تو بندگی ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی بنایا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی حدود سے، بنائی ہوئی حدود سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن اب غیر اقوام جو ہیں، مسلمان اقوام کو اس طرح کی آزادی دیں، اور مسلمان اقوام جو ہیں وہ اس کے اوپر خوب جو ہے وہ چراغا بھی کریں اور جھنڈیاں بھی لگائیں اور اس کے اوپر گانے بھی گائیں، ہم تو آزاد ہو گئے، ہم آزاد. اب کون سا آزاد ہو گئے بھائی؟ آپ کو لمٹس دے دی گئی ہیں اس کے اندر. آپ پہلے یہ لمٹس بھی نہیں تھی، پہلے آپ ادھر کچھ کرتے تھے ڈنڈا پڑتا تھا اوپر سے پولیس اور فوج کے ذریعے سے برطانوی، اور وہ انہوں نے ہٹا لی، اور سو کال جو ہے آپ آزادی کے اس میں آزاد ہو کر کے آپ ان کے پیچھے بھاگے چلے آ رہے ہیں. سارے کے سارے برطانیہ موو ہوئے، برطانیہ بھر گیا جب تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے کینیڈا موو ہونا شروع ہو گئے، کینیڈا بھر گیا تو امریکہ موو ہونا شروع ہو گیا. یہ آزادی ہے ہماری ان کی غلامی کرنے کے لیے اور بھاگ بھاگ کر کے ان کے ملکوں میں. تو یہ آزادی کے جو ہمارے لچھن ہے نا, یہ آزادی کوئی نہیں ہوتی. When children are placed into a class composed of only peers, اب جو اس کلاس میں آپ نے ایک ایج گروپ, اس ایج کے اندر جو لوگ ہوں گے نا وہ اس کلاس کے اندر آئیں گے, تو دے ڈو ناٹ ایکسپیرینس دا ریچنیس اینڈ دا ڈائیورسٹی آف ایج. دو آئی ڈیڈ ناٹ ایکسپیرینس دس ایز اے چائلڈ ایز آئی واز اسکولڈ ان دا یو ایس, اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی کین اٹیسٹ ٹو ایز آئی واز ان اے ٹریڈیشنل اسلامک اسکول ان ویسٹ افریقہ ایز این اڈلٹ. یہ جب بچے تھے بچپن میں تو امریکہ کے اسکول میں گئے, وہیں پہ پیدائش تھی, اور نان مسلم بھی تھے, لیکن جب بڑے ہو گئے 1977 میں اسلام قبول کیا تو پھر دین پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ویسٹ افریقہ گئے اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں گئے. تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں جس کلاس کے اندر پڑھتا تھا نا ایز این اڈلٹ, تو اس کلاس کے اندر ایک جو اسٹوڈنٹ تھا وہ اپنے 60s میں تھا اور ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ 5 سال کا تھا. یہ حفظ والی کلاس تھی, تو بہت ذہین بچہ ہوگا, 5 سال کی عمر میں ہی حفظ کرنا شروع ہو گیا, اور میں جو تھا وہ اپنی یوتھ میں تھا. The man in his 60s had begun to memorize the Quran after the age of 60. He memorized half of the Quran with my teacher, who not only taught him but also taught the 5 and 6 years old who were memorizing the Quran. Yani us class ke andar koi age restrictions nahi thi. Hamare madaris mein umuman aise hi hota tha, abhi bhi kafi jagahon pe aisa hota hai. Age restriction nahi hoti. Ye aaj jab pehli dafa madrasa mein ja ke baitha to aansuon se ro raha tha, kyunki sare jo the na mujhse koi 20-20 saal pe چھوٹے تھے. 5 سال سے لے کے 15 سال کے بچے زیادہ تر تھے اس کے اندر, اور ایک میں بیٹھا ہوا تھا, ایک جاب سے نکل کر کے ادھر آیا جاتا تھا بیٹھنے کے لیے. Along with a few students and their teens, the old man lived in the student dormitory, which was a hut made out of burlap sacks. تو یہ 60 سال کے جو بزرگ تھے وہ بھی ادھر. ہمارے مدارس کے اندر کتنے وفاق امتحان میں تصویریں آتی ہیں کہ کسی 80 سال کے بوڑھے نے بیٹھ کر کے وفاق امتحان دیا, کوئی 60 سال کے تھے, کسی کی داڑھی کے جو ایک بال بھی کالا نہیں تھا. ایسے ایسے لوگ آ کر کے وہی امتحان دے رہے ہوتے ہیں جو کہ 14-12-15 سال کے بچے بھی آ کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جیسے بھی 20-25-40 سال کے لوگ بھی جا کر دے رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے ان امریکہ مینی آف دا اسکولز دیٹ پروڈیوس دا ریچسٹ اینڈ موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل آف دس سوسائٹی ور دوز دیٹ ہیڈ کلاسز کمپوزڈ آف اسٹوڈنٹس آف سیورل ڈفرنٹ ایجز. جو اسپیشل اسکولز ہوتے ہیں نا جن سے ان کے لیڈرز بنتے ہیں, ان اسکولوں کے اندر یہ جانوروں والا برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہوتا انسانوں کے ساتھ. تو بہت سارے بڑے لوگ جو جن اسکول سے نکلے ہیں, بہت سارے, ناٹ آل, وہاں پر 6 to 15 years کی ایج کے لوگ سارے ایک ساتھ پڑھے ہوتے تھے. اسٹوڈنٹس لرنڈ انڈیویجولی, اینڈ دس از ریئلی این آرگینک وے آف ٹیچنگ چلڈرن دیٹ الاؤز فار ناٹ اونلی دا ریچنیس آف ایکسپیرینس بٹ آلسو ریڈیوسز دا بلینگ دیٹ ٹیکس پلیس ان اسکولز ویئر ون گریڈ بلیز دا لوور گریڈ. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے کہ کئی مختلف ایجز کے لوگ جو ہے وہ ساتھ پڑھے ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ جو گریڈ لیول بلینگ ہو رہی ہوتی ہے نا, اوپر کا گریڈ جو ہے وہ نیچے والوں کو, سینئرز جو ہے وہ جونیئرس کو, وہ جو ہے وہ فریشمین کو بلی کر رہے ہیں, یہ والا سسٹم وہاں پہ نہیں ہوتا اس طریقے, اس وجہ سے. بہرحال لیکن اس کے اوپر آرگیو کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں گروپنگ اسٹوڈنٹس بائی ایج از کمپلیٹلی آربیٹری اینڈ از ناٹ فرام اینی ٹریڈیشنل سسٹمز آف ایجوکیشن, نیدر ان دا اسلامک ورلڈ نور دا یورپین ورلڈ. اسلامک ورلڈ تو کیا, یورپین ورلڈ کے اندر یہ جو ایج وائز گروپنگ تھی, جو کلاسز بنائی جاتی ہیں, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا تھا پہلے. یہ بس ایک آربیٹری, یعنی کوئی اس کا تک نہیں ہے, جو کہتے ہیں بے تکی قسم کی گروپنگ ہے, یہ تک نہیں ہے اس کا کوئی. دس از سم تھنگ دیٹ از پارٹ آف دا ماڈرن سسٹم, جس میں انسان جو ہے روبوٹ جیسے بنتے چلے جا رہے ہیں, انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر آگے جو انہوں نے لکھا ہے وہ تو ہم سے ہضم نہیں ہو سکے گا, تو ٹائم بھی ذرا کم ہے. کہ جو گریڈنگ ہوتی ہے نا, اے اسٹوڈنٹ ہے یہ, کیونکہ جی اس کا گریڈ جو ہے وہ 90 سے 100 کے درمیان آیا ہے, یہ بی اسٹوڈنٹ ہے جس کا جو ہے وہ 80 سے 90 میں آیا ہے, یہ بھی آربیٹری سسٹم ہے, کیونکہ کسی اسکول میں جو ہے وہ بی کا مطلب ہوتا ہے 80 to 90, اور کہیں پر ہوتا ہے جی 75 to 85, جو یہ بی اسٹوڈنٹ ہے. لیکن ٹھپا تو لگ جاتا ہے یہ بی اسٹوڈنٹ ہے, بی گریڈ اسٹوڈنٹ ہے, یہ اے لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, ناٹ دیٹ اے لیول, یہ سی گریڈڈ اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ جو لیبلنگ لگ جاتی ہے نا, اس کو ٹھپا لگا دینا کہتے ہیں, اس سے جو ہے وہ بچے کے اوپر ایک انتہائی منفی اثر پیدا ہو جاتا ہے. ایک بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے, وقت ہوتا تو پورا پڑھتے, کہ دا آئیڈیا آف گریڈنگ شوڈ بی کمپلیٹلی تھرون آؤٹ. آف کورس پیپل ول دین آسک ہاؤ شوڈ دا چلڈرن بی اسٹیمولیٹڈ. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہ یعنی موٹیویٹ کرنے کا اسٹیمولیٹ کرنے کا طریقہ ہے گریڈ کرنا, یہ جی اے گریڈ ہے, اے گریڈ آ گیا ہے, اس کا جو ہے بی آیا, اس کا جو سی آیا, اب سی والا جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوگا کہ میں بھی اے لے کر کے آؤں. موٹیویٹ ہوگا نہیں, اب ماں باپ اس کو موٹیویٹ کریں گے تمہارا سی کیسے آ گیا, تمہارے اتنے مارکس کیوں نہیں آئے. اب جو ذرا تھوڑے سن سنا کر کے تیار ہو گئے تو وہ پیسے دیں گے موٹیویشن کرنے کے لیے, کچھ جو ہے وہ ڈنڈے ماریں گے, کچھ جو ہے وہ وربلی ان کو کسی طریقے سے ابیوز کریں گے تاکہ بچہ جو ہے نا وہ اس بچے کی ذرا جس کو کہ زیادہ گریڈز ملیں اس جیسا بننے کی کوشش کریں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وی ایس کے بھائی اب اگر گریڈنگ سسٹم آپ نے ختم کر دیا تو بچے اسٹیمولیٹڈ کیسے ہوں گے. ان ویسٹ افریقہ چلڈرن نیچرلی کمپیٹ ود ایچ ادر ان دا موسٹ بیوٹیفل ویز ٹو آؤٹ ڈو ون اندر اینڈ دیر از نو گریڈنگ انوالو. جو مغربی افریقہ کے مدارس کے اندر یہ گئے تھے وہاں پر کوئی گریڈنگ انوالو نہیں ہوتی, ہر بچہ جو ہے اس کو انڈیویجلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. Children do not need grades to know how they are doing. Grades ki zarurat nahi hoti. A child does not need to be told if he is doing well or not. He knows how well he is doing or how bad he is doing. Usko pata hota hai. Children know if they are apathetic, they know if they are lazy, they know if they are working hard, they know when they don't understand something, they know when they do understand. یعنی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بچوں کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے سے, اپنے جملوں کے ذریعے سے, اپنے اچھے طریقے سے بچوں کو احساس بھی دلا دیتے ہیں اور بچوں کو پتا بھی چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی دس از ناٹ گڈ انف, مجھے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اور توجہ سے بات سننے کی ضرورت ہے. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, یعنی ٹیچر کے بغیر کوئی تھوڑی معاملہ چلتا ہے, کیونکہ بغیر ٹیچر کو جو ہے بچہ جو اس کو سب کچھ پتا ہے پہلے سے. لیکن وہ گریڈنگ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, یہاں وہی اعتدال کی بات ہو رہی ہے, اعتدال کے اندر رہیں. ہم تو دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ گئے اور ایکسٹریم کو ہم نے اعتدال کہنا شروع کر دیا, اور جو اعتدال کا درس دینے والے ہیں ان کو ہم نے ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیا. نہیں جی, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا وہ جو میرے سمجھ میں نہیں آتی وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہم ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں. چلڈرن, اچھا اف اینی تھنگ, اب یہ ایک بڑا اہم جملہ ہے جس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے. فرماتے ہیں کہ اف اینی تھنگ, اگر کچھ کرنا ہے نا, اٹ از دا ٹیچر ہو شوڈ بی گریڈڈ ٹو سی ہاؤ ویل ہی از ڈوئنگ نرچرنگ دا چائلڈ. یعنی اسکول جو سسٹم ہے تو اس کو دو اس کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں تو وہ اس کو دیکھیں کہ بھائی ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے. اف اے گارڈن از فلڈ ود ویڈز اینڈ دی فلاورز آر آل ڈائنگ, کسی باغ کے اندر اگر جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہو جائے اور پھول کے پودے جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں, پھولوں کو گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ چیک دا سوائل, مٹی کو چیک کرو کہ مٹی خراب تو نہیں ہو گئی, مٹی کیسی ہے, رائٹ, چیک دا واٹر, چیک دا سوائل, چیک اف دا سن لائٹ از سفیشنٹ انف, اور If everything is good, fire the gardener. Right? مالی کو چینج کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو ہر وقت مالی چینج کرتے رہتے ہیں, ہر الزام مالی کے اوپر, چینج کرو بھائی مالی کو. نہیں, مالی جو ہے نا ایک ایسا مالی اصل مالی ہوتا ہے جس کو چینج بھی نہیں کیا جا سکتا, امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے, اس کو چینج کیا بھی نہیں جا سکتا. تو وہ مالی اپنا اگر کام کر لینا تو پھر دوسرے مالی بھی ان اللہ مع المحسنین کے وعدے کے تحت اچھے مالی بھی مل جاتے ہیں. اگر پہلا والا مالی جو ہے نا جو ریپلیسبل بھی نہیں ہے وہ اپنا کام کر لے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور اچھے مالی بھی مل جاتے ہیں, پھر ان کو چینج بھی نہیں کرنا پڑتا. اور اگر کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ بھائی مالی کام نہیں کر رہا تو ان کو سکھایا جا سکتا ہے, ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو نہیں اپنا کام کرنا نہیں ہے, خراب کرنا ہے اور مالی چینج کرتے رہو ہر وقت. تو بات یہ ہے کہ ہماری کچھ بنیادی اور بہت ہی غلط مسٹیکس ہیں کہ جن کی اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے نا تو کتابیں پڑھا دینے سے یا نئے نظام لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں بنیاد میں جا کر کے اپنی اصلاح تو کرنی پڑے گی، اپنی تربیت تو کرنی پڑے گی، وہ کر لیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے سلسلے کے اوپر، نظام کے اوپر ہم چلنا شروع ہو جائیں گے نا، پھر انسان بن کے نکلیں گے، ہمارے گھرانوں سے انسان بن کر کے نکلیں گے، ہمارے معاشرے سے انسان بن کر کے نکلیں گے، اور پھر ایک حقیقی تبدیلی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ دل میں ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کسی انسان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی، کسی کو پروف کرنے کی، کسی کو پس میں کسی کے سامنے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دل کا ارادہ ہے جو کہ اللہ رب العزت ہر ایک کا جانتے ہیں. تو دل میں یہ ارادہ اگر انسان کر لے کہ میں ان گناہوں کو پھر نہیں کروں گا، ان کے اوپر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، تو اس نیت کے ساتھ ان توبہ کلمات کو پڑھ لینا جو ہے وہ اس کی توبہ ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کے اندر اس کے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے اور اس کے اندر وہ استغفار بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی مدد بھی مانگ لیتا ہے. اور یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے بارے میں ہمیں، جس پر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. یہ ہے وہ مقام جس میں صحیح معنوں میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لوں نا، بعد میں اللہ مدد کر دے گا بھائی، ختم، بات سیدھی سی بات ہے. تو ان اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے توبہ طائب ہونے کا یہ عمل پورا ہو گیا اگر دل کی نیت بھی اس میں شامل تھی تو. اس کے بعد مشائخ جو معمولات بتاتے ہیں وہ کل چھ ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. یہ معمولات ہیں: پہلا استغفار 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ. دوسرا طلوع شریف 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لینا. چھوٹا والا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا. اور چوتھا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اسی کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں. اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ اپنے کام کاج سے کی طرف توجہ نہ کرے، سوچے نہ، بلکہ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے کام کاج میں ہی اچھی طریقے سے سوچوں کو مشغول رکھے لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بد نظری نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، جو بھی حرام کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. اور جیسی نماز کا وقت آ جائے تو پھر نماز ادا کرے وقت کے اندر اندر، مرد ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرے. جماعت، یہ پچھلے دنوں کسی بات ہو رہی تھی تو اندازہ ہوا کہ نہیں پتا ہمیں کہ جماعت کا کیا مطلب ہے، نہیں پتا ہمیں کہ جماعت کا کیا مطلب ہے، اور بہت عرصے تک پتا نہیں چلتا. تو جماعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان مرد، اس کے اوپر جماعت کی نماز واجب ہے، فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، پہلی بات، یعنی یہ حکم ہے جماعت کا. اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے تو واجب چھٹ گیا، واجب چھٹنے کا مطلب ہے گناہ، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی، گناہ. تو گناہ سے بچنے کے لیے، یعنی بیسکلی پٹائی سے بچنے، گناہ کا لفظ تو نہیں سمجھنے آتا، پٹائی سے بچنے کے لیے ہمیں مردوں کو جماعت سے نماز کرنا پڑھنا ضروری ہے. اب جماعت کی تعریف کیا ہے؟ مسجد جا کر کے نماز پڑھنا، مسجد میں دو بندے مل ہی جاتے ہیں وہاں پہ تو جماعت ہو ہی جاتی ہے، لیکن مسجد جا کے نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے. وہاں پہ جماعت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں بندے لوگ دوسرے آ جاتے ہیں، لیکن جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے مسجد جانا. یہ بات کلیئر کر لیں، یہ نہیں پتا ہمیں، اس کے اوپر ڈنڈے پڑیں گے، فتوے بھی آ جائیں، یہ اور بات ہے. لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جماعت کا ہی نہیں پتا، اور ہم نے ایک ایسی چیز کو جماعت بنا لی ہے جو کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور مسئلے کا ہی نہیں پتا ہوتا، یا تو گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں یا بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں اس بات سے. تو اس وجہ سے مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ جماعت مسجد جا کے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ مسجد کی فضیلت ہے. 25 گنا ثواب ملے گا، 27 گنا ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہوں گے دین کے، دنیا کے. وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، جماعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بالغ یا قریب البلوغ مسلمان مرد یا عورت کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں جماعت. غلط تو نہیں کہہ رہا، صحیح ہے. بالغ یا قریب البلوغ مرد یا عورت کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھ لی جائے، اس کو جماعت کہتے ہیں. اور جتنی بڑی جماعت ہو اتنی زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر مسجد نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، یا مسجد دور ہے، یا مسجد کی کوئی اور مسئلہ ہے، تو مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پھر بھی واجب ہے. تو وہ اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، یا مرد اویلیبل ہے سب سے بہتر ہے کہ مرد کے ساتھ، وہ مل کے جب نماز پڑھے فرض نماز، اکیلے نہ پڑھے. مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دے نماز، مطلب اکیلے نہیں بلکہ مل کے پڑھنا ہے کسی کے ساتھ، جماعت میں پڑھنی ہے نماز، ٹھیک ہے. جماعت واجب ہے مسلمان مرد کے اوپر، ٹھیک ہے. مسجد واجب ہونے کی الگ شرائط ہیں، کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا واجب ہونا اس کی الگ شرائط ہیں، اس وقت اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے. عورت کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، لیکن اس سے ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی آپ ذرا اپنی نماز کو تھوڑی دیر، میری جماعت نکل گئی ہے تو آپ تھوڑا میرا انتظار کر لیں اور میرے ساتھ پڑھ لیں گی تو میں گناہ سے بچ جاؤں گا، گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. ذرا کریں نا بیوی کے ساتھ پلیز، ٹھیک ہے، تو بیوی بھی خوش ہو جائے گی تھوڑی سی، نہیں. تو یہ ہے. تو وقوف قلبی کا مطلب کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت جو ہے نا وہ نماز چھوڑے نا، جماعت میں پڑھے مرد ہے تو، عورت ہے تو وقت کے اندر اندر اول وقت میں پڑھ لے، یا پڑھ لے نماز، نماز چھوڑے نا، یہ وقوف قلبی کہلائے گی. زکوٰۃ کا وقت آ جائے زکوٰۃ ادا کر لے، روزے کا وقت آ جائے روزے ادا کر لے، حج کا وقت آ جائے حج ادا کر لے، یہ سارا کا سارا وقوف قلبی کے اندر شامل ہے. اور پانچواں معمول ہے وہ مراقبہ کہلاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اور آنکھوں کو بند کر کے سر کو چکا کے کہیں پہ بیٹھ جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آواز دل سے نکل رہی ہے. اب یہ سوچ کر کے ذہن کے اندر اب 15-20 منٹ بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کے لیے دل کی طرف فوکس کرتے رہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. یہ پانچواں معمول ہے. اور چھٹا اور آخری معمول یہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے. رابطہ شیخ کا مطلب کہ دین سیکھنا، خالی تجلیات برکات اور فیوزات و جس کو ہم نے فضولیات بنا لیا ہے تو یہ خالی حاصل کرنا، یہ رابطہ شیخ نہیں ہوتا. رابطہ قلبی کی نیت کر کے بیٹھ گئے اب سب کچھ ہو جائے گا خود بخود، جی نہیں. اس کے لیے دین سیکھنا کہ میرے ذاتی معاملات کے اندر مجھے کون سے والے حلال پہ عمل کرنا ہے. شیخ کا کام نہیں ہے حلال اور حرام میں تمیز بتانا، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ پہلے سے سیٹ بھی ہو چکی ہے، اور وہ علماء کرام وہ کیا کرتے ہیں پھر، مولوی کا کیا کام ہے، مفتی کا کیا کام ہے حلال حرام بتانا. مفتی سے پوچھو جا کر کے بھائی حلال حرام کیا ہے، شیخ سے تو یہ پوچھو کہ یہ دو حلال آپشن میرے سامنے، مجھے کون سا والا حلال آپشن سوٹ کرے گا، میرے لیے کون سی والی فائدہ مند بات ہے، کیا کرنا بھی چاہیے اس وقت یا نہیں کرنا چاہیے، کون سا نفل کام. یہ نہیں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ کوئی تھوڑی شیخ نے بتانا ہے یار، زکات دوں کہ نہ دوں، یہ کوئی تھوڑی شیخ نے بتانا ہے. یہ تو مفتی صاحب کے پاس پوچھنے جا کر کے میرے اوپر زکات واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. ہاں شیخ بھی اگر عالم دین ہیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں ہاں بھی آپ کے اوپر زکات واجب ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ اصل کام نہیں ہے شیخ کا. تو چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے، وہی پھر معمولات میں پھر آپ کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، اور معاملات میں بھی بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ معاملات، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ رابطہ شیخ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. کافی دیر ہو گئی، اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربک العلی الوہاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اے کریم اقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غفلت سے نجات عطا فرما. اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا. اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا. اے اللہ اس بہتری کے پروسیس کو ہماری زندگیوں میں شروع فرما. اے اللہ جتنا بھی وقت رہ گیا ہے موت تک، اے اللہ بہتری سے بہتری کی طرف اے اللہ ہمیں گامزن فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ آپ نے تو اپنے وعدے کر دیے، کہہ دیا کہ جو محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں پاتے. اے اللہ یہ سکت نہیں پاتے. اے اللہ انتہائی کمزور ہے، اور اے اللہ جسمانی طور پر خالی نہیں، اے اللہ ہم روحانی طور پر کمزور ہیں. اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نفسیاتی طور پر کمزور ہیں. اے اللہ ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں. اے اللہ ہمارا بالکل حال وہی پاگل خانے کے پاگلوں کے جیسا ہے کہ جن میں سے ہر کوئی اس بات کا انکاری ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آ گیا، بلکہ غلط لوگوں نے اس کو ادھر ڈال دیا. اے اللہ ہمارا تو معاملہ وہ پاگلوں جیسا ہی ہے. اے اللہ ذہنی امراض کے شکار لوگوں کا معاملہ ہی ہمارا معاملہ ہے. اے اللہ کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اے اللہ ہم اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھتے ہیں اور ساری دنیا کو ہی غلط سمجھتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس غلطی کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دید قصور نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عیبوں کو ہمارے سامنے اے اللہ اصلاح کی مقصد سے اے اللہ کھول دیجئے، اور اے اللہ ہمیں ان کی اصلاح کی تدبیر کرنے کی، اے اللہ اصلاح کے لیے آپ سے دعائیں مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہی تو ایک زندگی ہے، یہی تو تھوڑے سے دن ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنی اصلاح خود سے کر سکتے ہیں، ورنہ اے اللہ جب قبر میں پہنچ جائیں گے تو پھر تو ہم خود سے اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. اے اللہ وہاں آپ کے فرشتے آ کر کے ہماری اصلاح کریں گے. اے اللہ اس کے بارے میں آپ کے حبیب نے ہمیں بہت خراب خراب باتیں بتائی ہیں کہ وہ فرشتے کس کس طریقے سے ہماری اصلاح کریں گے. اے اللہ ہمیں اس قسم کی اصلاح سے بچا لیجئے. اے اللہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اے اللہ چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، جیسے بھی ہوں، اے اللہ اسی دنیا کے اندر اپنے اختیار سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں گندگی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں بندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں. اے اللہ نفس و شیطان کی اتباع سے اور اطاعت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ہوا ہے، اے اللہ کی عقل پرستی، اے اللہ یہ ہر چیز سے زیادہ بڑھ چکی. اے اللہ اس عقل پرستی جو کہ حقیقت میں نفس و شیطان پرستی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اے اللہ چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں، اے اللہ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اے اللہ عقل پرستی کے مجرم بنے بیٹھے ہیں. اے اللہ بلکہ جتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں اتنا زیادہ عقل پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اے اللہ اللہ اس عقل پرستی، اے اللہ یہ تو نفس پرستی ہی کی ایک شکل ہے، اے اللہ خدا پرستی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں خدا پرستی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کی بات ماننے کی، اے اللہ آپ کے نبیوں کی بات ماننے کی، اے اللہ آپ کے نبیوں کے جو رسول ہیں، اے اللہ جو علماء اور مشائق ہیں، اے اللہ ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ شرطیں لگانا کہ جب میری عقل میں بات آئے گی تب میں مانوں گا، اور جب تک نہیں آئے گی تب تک میں مانوں گا ہی نہیں، میں انکار کرتا رہوں گا، اے اللہ اس بات کی اے اللہ اس بات کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کتنی بڑی انکاری والی بات ہے، اے اللہ یہ کتنی بڑی عقل اور نفس اور شیطان پرستی ہے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ نفس شیطان کی بندگی سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کے معاملے فرما دیجئے، اے اللہ جاہدو فینا کے بغیر ہی، اے اللہ ہمیں اپنی معیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی معیت نہ ملی تو اے اللہ ہم کیسے بچیں گے، اے اللہ ہر طرف فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، اے اللہ ہر طرف بھرپور کوشش جاری ہیں، اے اللہ ہر قسم کے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، اے اللہ دین سے دور کرنے کی، اے اللہ دین سے دور کرنے کے لیے، اے اللہ کفر اور الحاد کی طرف، اے اللہ بے شرمی اور بے غیرتی کی طرف، اے اللہ تمام کے تمام اسباب لگتا ہے کہ مکمل ہو چکے ہیں، اے اللہ اب آپ کی مدد نہ ملی تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ ہماری تو واقعی یہ کیفیت ہے کہ بہت بڑے سمندر کے اندر ہمیں پھینک دیا گیا ہے اور ہمارے پاس کوئی لائف بورڈ بھی نہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو تیرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور قریب قریب کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی، اے اللہ صرف آپ کا ہی ایک سہارا ہے، اور اے اللہ آپ کا سہارا تو ان کو ملتا ہے جو آپ کی مان کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی عقل کے غلام بنے نہیں پھر رہے ہوتے، جو کہ اپنی بندگی کو کم از کم تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، اے اللہ جیسے کہ آپ کے حبیب یونس علیہ السلام نے، اے اللہ تین اندھیروں کے اندر جا کر کے بھی رات کی تاریکی، گہرے سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کے اندر جا کر کے، اے اللہ آپ کو نہیں فراموش کیا تھا، اے اللہ وہاں پر انہوں نے آپ کو پکار لیا تھا اور اپنے گناہ کے ایکسپٹ کرنے سے اس پکار کا آغاز کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ کاش کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار اور خطاکار تسلیم کر لیں، اے اللہ ہمیں تو دوسروں کی خطاکاری دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، اے اللہ ہم تو ہر ایک دوسرے کو الزام ٹھہراتے پھرتے ہیں، اے اللہ اپنا الزام کب دیکھیں گے، اے اللہ ہم اتنی تاریکی سے، اے اللہ ہم آپ کو کب پکاریں گے، اے اللہ آپ کی مدد کیسے آئے گی، اے اللہ ہم تو یہ دعا مانگنے کے لیے کتنی چھوٹی سی کتنی آسان سی دعا ہے اور کتنا کھول کھول کر کے آپ نے اپنے قرآن میں بھی اس کو بیان کر دیا، اور اے اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کے، اے اللہ منہ سے بھی اس بات کو ہمارے سامنے کتنی دفعہ کھلوا دیا سنوا دیا، لیکن اے اللہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اے اللہ اس کفر و شرک کے ماحول میں، اے اللہ اے اللہ اس نجاست کے ماحول میں، اے اللہ اس بے حیائی کے ماحول کے اندر، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آپ کو مدد کے لیے پکارنے کی، اے اللہ یونس علیہ السلام کی طرح توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بڑے بڑے اعمال کی تو ہمیں ہمارے بڑے بھی بتا رہے ہیں کہ ضرورت کوئی نہیں بھاگ بھاگ کے نفلی عمل کرنا اور بڑی بڑی نمازیں پڑھنا اور بڑی بڑے جو صدقے خیرات کرنا، اے اللہ اس کی تو آپ نے ویسے بھی معاملہ ہلکا کر دیا ہے، اے اللہ فرائض کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ بس گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بلکہ اے اللہ سچ تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی فکر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی ہمراہی مل جائے گی، اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ آسان فرما دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو اتنی ساری نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی اور ان پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں کو اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر آپ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اے اللہ ہم بھی بیڑا پار لگ جائیں گے، اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے اے اللہ, ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ, بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ, ہم پتہ نہیں کس 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 طریقے سے ہماری پرورش ہوئی اے اللہ, کس طریقے سے ہم پل کے جوان ہوئے اے اللہ, انتہائی درجے کا اٹینشن ڈیفیشٹ سنڈروم ہمارے اندر نظر آتا ہے اے اللہ, بات ہمارے سامنے جتنی بھی کی جائے جیسے بھی کی جائے اے اللہ, ہمارے سسٹم کے اندر داخل نہیں ہو کر کے دے رہی ہوتی اے اللہ, ہم کتنے زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہیں اے اللہ, کتنے زیادہ منتشر ہیں اے اللہ, قلب تو ویسے ہی منتشر ہے اے اللہ, لگتا ہے کہ ہمارے سر کے کان بھی منتشر رہتے ہیں اے اللہ, دماغ بھی منتشر رہتا ہے اے اللہ, بات کچھ کی جا رہی ہوتی ہے, ہمارے کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہوتا اے اللہ, ہمارے اس انتشار کو دور فرما دیجئے اے اللہ, رحم فرما دیجئے, ورنہ اے اللہ آپ نے تو حجت تمام کر دی ہے اے اللہ, ہر بات کو اتنے زاویوں سے اے اللہ ہمارے سامنے کھول دیا ہے, اتنے سارے وسائل عطا فرما دیے علم حاصل کرنے کے اے اللہ, ایسی باتیں جو کبھی ہم نے وہم و گمان میں نہیں سنی تھی اے اللہ, وہ بھی آپ نے ہمارے سامنے کھلوا دی اے اللہ, حجت تمام ہو چکی اے اللہ, اب بھی اگر ہم توجہ سے بات نہ سنیں اے اللہ, اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اے اللہ, قصور تو صرف اور صرف ہمارا ہوگا اے اللہ, آپ ہمیں اس کے اوپر سزا نہ عطا فرمائیے بلکہ اے اللہ ہماری اس کمزوری کو دور فرما دیجئے اے اللہ, یہ یقیناً ہمارا مرض ہے اے اللہ, اور شفا دینے والے تو آپ ہیں اے اللہ, اس مرض میں ہمیں شفا عطا فرما دیجئے اے اللہ, ہمیں بہت توجہ سے سننے کی اے اللہ صلاحیت عطا فرما دیجئے اے اللہ, اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کی کوشش کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اے اللہ, اس سے پہلے کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور اے اللہ پھر وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں اے اللہ, اس سے پہلے ہمیں اے اللہ ان نعمتوں کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ, ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین.
لیکن کھڑے ہو کر کے بھاگنے دوڑنے والا کام بالکل منع ہے, اور وجوہات یہی ہیں کہ ان کی وجہ سے جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹوٹتی پھوٹتی ہیں, اور اس کے علاوہ آپس میں بھی جو ہے نا کر دیتا ہے کہہ دیتا ہے, تو اس سے جو ہے نا پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں. بچوں سے میں ڈائریکٹلی بھی بات کر رہا ہوں, آپس میں چاہے زبان سے لڑائیاں ہوں چاہے ہاتھ پیر سے لڑائی ہوں, زیرو, بالکل زیرو اس کی برداشت, زیرو ٹالرنس کسی صورت وہ برداشت نہیں کی جائے گی, اور اس وقت یہ بھی نہیں سنا جائے گا کہ اس میں نے تو نہیں شروع کیا تھا اس نے شروع کیا, ٹھیک ہے, جس نے بھی شروع کیا ہو سزا سب کو ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو سارے بچے جو ہے اس بات کو یاد رکھیں, اور بھول جاتے ہیں تو یاد دلاتے ہیں اور صحیح بھی یاد دلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے بورڈ گیمس کیرم ہو یا دوسری چیزوں میں ان کا انتظام کیا ہے, اور ماشاء اللہ پچھلے دو تین ہفتوں سے آپ کر بھی رہے ہیں بہت اچھے, لیکن یاد دہانی جو ہے وہ بڑی سمجھتا ہے.